تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات اور آپ کو جو دین کی وجہ سے لوگوں کے اندر ٹائٹل ملے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا وقالو، اور وہ کہنے لگے، ذرا امیجن کیجئے گا اس جملے کو، کہ انہوں نے کہا، مکہ والوں نے کہا، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کے اتارا گیا ہے جس پر قرآن. سٹائل دیکھیے، یہ بالکل ایسا ہی جملہ جیسے آج کے دور میں کوئی کہے، اچھا جی وہ قرآن والو، اچھا او مولوی ہو، او بہت تم قرآن پڑھنے والے ہو، قرآن والی ہو. ہاں، تمسخر اڑانے والا انداز ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا، ان نقل مجنون، بے شک آپ تو مجنون ہیں. ہم میں سے ہر ایک خود سے پوچھے، آج تک کبھی کسی نے اس ٹون میں ہمیں کہا، دین کی طرف آنے کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں مجنو دیوانہ کہا یا یہ سٹائل رکھا؟ اور اگر رکھا تو مبارک ہو آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا وہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو کہا جائے تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے. کیوں کہتے تھے تم مجنو ہو؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر ہم تو لمبی لمبی آرزوؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے مستقبل کے فکر کرتے ہیں، ہمارا تو ابھی غم ہی ہے کہ اپنا گھر ہوا کہ نہیں، ابھی پے ہوا کہ نہیں، ابھی اپنی کاروبار ہوا، نفع کتنا آتا ہے، نقصان کتنا آتا ہے، بھائی بہنوں کے کیا مسئلے ہیں. ہم تو ابھی اپنی دنیا کی تمناؤں میں تھے، اور تم جو ہو یہ ایسی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہو کہ فرشتہ آ گیا، یہ آ گیا. ہمیں تو تم مجنو لگتے ہو. آج بھی فنیٹک کے نام پہ یہی انسان کو سننا پڑتا ہے، اور اسی طرح کسی کو ایکسٹریمسٹ اور کسی کو ٹیررسٹ کہہ دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس جرت کے اوپر ان کو ہی شرمندہ کریں گے بعد میں. یہاں تک بس نہیں ہوئے کہ اللہ کے نبی کو مجنو کہیں، بلکہ کہنے لگے، لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو کیوں نہیں لے آیا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے. بہت دعوے کرتا ہے کہ ہم تم یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو. ہم بھی اسی بار مطالبے کر چکے کہ کیا ہوا ایک فرشتہ آ جائے، تصدیق کر دے کہ یہ نبی سچا ہے، اور آگے آگے آپ کے اردلیوں کی طرف پھرنے لگے تو آپ کر کے دکھا دو. اگر آپ بہت جو بڑی باتیں کرتے ہو تو پھر یہ کیا مشکل ہوگا آپ کے لیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو طول العمل سے روکتے تھے نا، ان کو خواہشوں اور عارضوں سے روکتے تھے، تو ایسے لوگوں کو لوگ آج کے دور میں بھی چونکہ کریزی سمجھتے ہیں کہ جب آپ ان کو ٹی وی سے یا ایسی غلط چیزوں سے روکیں کہ جس سے ان کی نسلیں خراب ہو رہی ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہوتی، ان کی سوچ خراب ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کریزی ہے. اچھا پھر تم ہمیں جی کے دکھاؤ، اچھا اب تم بتاؤ پھر ہم کیا کریں، اچھا کوئی فرشتہ لے آؤ پھر، ہم تو انسان ہیں، ہم سے تو یہ سب کچھ ہوگا. بالکل وہی ٹون جو کل تھی وہی آج، کہ کوئی لا کے دکھاؤ، کوئی دلیل، کوئی اپنی صداقت کا تم امین، کوئی گواہی دینے والا لا کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو ہاں مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، اور انہیں اس کے بعد پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ ان کے اس احمقانہ اصرار پر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری خواہش ہے نا کہ فرشتہ اتارے تو ہم اتاریں گے، لیکن نا حق نہیں اتارتے، وقت بے وقت ہم فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتے، ہم تو پھر ایک پورے مقصد کے ساتھ اتارتے ہیں. یہاں لفظ بالحق کا ہے نا، تو حق سے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں. کہ پہلی بات ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے حق لے کر آتے ہیں، یعنی وحی کی صورت میں، اور وہ آ چکا، اللہ کے نبی کے پاس آ چکا، اور تم اس کو مان لو تو تمہاری خوشی ہے. دوسرا بالحق سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو کب بھیجتی ہے، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے. موت برحق ہے، موت کے ناموں میں سے ایک نام حق بھی ہے، کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا پھر ضرور آئیں گے فرشتے، ہاں مگر اس وقت پھر تمہیں ڈھیل نہ دی جائے گی. یعنی آج فرشتوں کا مطالبہ کرنے والوں، کل جب فرشتے تمہارے سامنے آ چکے ہوں گے تو اس وقت تمہیں کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور تم بالکل بھی اس وقت اپنی مرضی کر نہیں سکو گے. یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جب تم اپنے آپ کو بے بس پاؤ گے. یہاں لفظ منظرین ہے، منظر کی جمع ہے، نون زوئے را اس کا روٹ ہے، نظرہ سے نگاہ ڈالنا، کسی چیز کے طلب کرنے کے لیے موزوں وقت تک ٹھہرنا. دیکھیں لفظ انتظار بھی عربی کا لفظ ہے، نظرہ ہے اس کا بھی روٹ، انتظرہ، باپ کا فرق ہے تھوڑا سا اس میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے آئیں گے، تم انتظار کرو، پھر اس وقت تمہیں کچھ بھی دیر نہیں کرنی پڑے گی. سورۃ فرقان آیت 22 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن فرشتوں کا دیکھنا ان کے لیے کوئی خوشی کا سبب نہیں ہوگا. کیونکہ فرشتے ان کی موت کی خبریں لے کے آئیں گے، اور چھوڑو ان کی باتوں کو، انہوں نے ماننا ہی نہیں، انہوں نے گھر سے یہ بات ٹھان لی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم نے نہیں ماننا تو چھوڑ دو، ان کے جھٹلانے پہ تمہاری یہ پیاری کتاب کوئی کم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس کتاب کو یعنی ذکر کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جس کے گرد پوری سورت ہجر گھومتی ہے، کہ حق آیا، حق کا انکار کرنے والوں نے نبیوں کو جھٹلایا، باتیں بنائیں، کہیں کریزی کہا، کہیں کچھ کہا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو شاید یہ اندیشہ ہو کہ اتنے لوگ اس کتاب کو نہیں مانیں گے تو شاید کچھ کمی آ جائے، کوئی دین کے اندر یا کوئی مسئلہ ہو جائے۔ کہا نہیں، غم نہ کریں، اتنے لوگ بھی اس کتاب کا اور اس دین کا مذاق اڑانا چاہیں یا اس کو بدلنے کی کوششیں کریں، لوگوں میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ پتہ نہیں کیا سے کیا تمہیں بنا دیں گے، تمہاری سوچ بدل دیں گے، تو غم نہ کرو، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ آپ دیکھیے، تین لفظوں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کو اپنی طرف منسوب کیا۔ سب سے پہلے لفظ انا میں بے شک کے ساتھ لفظ ہم آتا ہے، پھر آگے دیکھیے نحنو، ضمیر منفصل ہے، ہم نے ضرور کیا، یعنی اس لفظ کا معنی بھی ہم ہے، پھر نزلنا میں لفظ نون جو ہے یہ بھی ہم کے لیے آتا ہے، یعنی اتنا دو ٹوک انداز ہے، بڑے زوردار انداز میں کفار کے اس اعتراض کو باطل کیا جا رہا ہے کہ قرآن کلام الہی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کے لیے نہیں بدلے گی۔ انا نحن نحی الموتا، یہی انداز سورہ یاسین میں انسان کے نام اعمال کے لیے آتا ہے، جس رب نے تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کیا حکم اس نے دیے، کیا نہیں دیے، کب دینے تھے، کب نہیں دینے تھے۔ تم کون ہوتے ہو مشورے کرنے والے، تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے کہ یہ حکم قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، اچھا یہ مسئلہ نہ بیان کرو تو ہم مان جاتے، اور اگر یہ نہ کرو گے تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ آج کے دور کو سامنے رکھ لیں یا کل کا دور رکھ لیں، ہر دور میں لوگوں کو قرآن کی جو چیزیں برداشت نہیں ہوتی وہ ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا کے عقائد ہوتے ہیں، ان کی اندھی تقلید ہوتی ہے، محبت کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کچھ رسومات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب بتاتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں نہیں سمجھ آتا، نہ مانو، تمہارے جھٹلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کہ حفاظت کارآمد چیز کی جاتی ہے۔ آپ کون سی چیز سنبھال کے رکھتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہے؟ کون سے ڈاکیومنٹس آپ کے سیف کے اندر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاسپورٹس، آپ کے کوئی لیگل ڈاکیومنٹس، آپ کے ویزے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ یہ بڑے قیمتی ہیں، کوئی بچہ اس میں لائنیں نہ لگا دیں۔ کبھی رکھا کسی نے اپنا پاسپورٹ بچوں کے آگے؟ تو پھر ہماری قرآن کی کاپیوں کا بچے کیا حل کر دیں؟ پھر ہماری کاپیوں کتابوں کے اوپر اگر کھانے کے دھبے ہوں تو اس کا مطلب کہ ابھی ہم نے اس کی وہ قدر ہی نہیں کی۔ اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ لوگوں، کتاب کی حفاظت اصل میں ایک امت کی حفاظت ہے۔ اللہ نے پچھلی کتابیں جو اتاری تھیں وہ بھی مکمل تھیں، لیکن یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت توجہ سے سننے والی چیز ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تورات اور انجیل ادھوری تھیں یا شاید نقائص والی تھی، نقص والی تھیں۔ یہ غلط نظریہ ہے جو ہمارے ہاں دیا جا رہا ہے۔ اصل بات ہے کہ تورات بھی پوری تھی اپنے وقت کے مطابق، انجیل بھی پوری تھی، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے، قرآن میں اور ان دو میں، کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رکھا۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ بدلی گئی، اصل موجود بھی ہوگا تو بھی اس کے اندر غلط چیز آ جائے تو انسان فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بس آپ دیکھیے کہ اگر آپ جیم کی شیشی آپ کے ہاتھ سے گرے اور ٹوٹ جائے، اب جیم تو سارے کا سارا موجود ہے، آپ اکٹھا دوبارہ کر لیں، لیکن آپ نہیں کھائیں گی کیونکہ اس میں شیشے کی کرچیاں مل گئیں۔ بالکل اسی طرح آج کی تورات اور انجیل عام انسانوں کے لیے محفوظ چیز نہیں رہی، اسے زبان چھل سکتی ہے۔ اس کے برعکس قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا، لوگوں نے اس پہ کوششیں کی، لیکن اللہ نے ہر قسم کی تحریف تغیر سے اس کو پاک رکھا۔ اور سچی بات ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ مان لیجئے، ایک کتاب کی حفاظت کوئی انسان کرے ناممکن ہے، اگلی نسل نہیں کرتی۔ آپ امیجن کریں ذرا، آپ کی کتابیں جو بچپن کی چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھتے تھے، اگلے ہی سالوں میں آپ دیکھیے کہ وہ کتابیں بالکل ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی ذات نے یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں رکھی ہوتی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آج یہ کتاب اس طرح نہ ملتی۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قرآن اس طرح کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا جاتا، لکڑی کے ٹکڑوں پہ لکھا جاتا، بعض دفعہ ہڈیوں پہ لکھا جاتا۔ اس کے باوجود ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کا محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے رکھا کہ لوگوں نے اپنے گمراہ حقائق کو اس میں ڈالنے کی کوشش بھی کی ہوگی تو وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں نہ زبر زیر کی کمی ہے، نہ اس کے الفاظ میں، نہ معنوں میں۔ یہ دونوں باتیں نوٹ کیجئے گا کہ نہ تو قرآن پاک کے الفاظ کو ہی بدل سکا اور نہ اس کی تشریح یا تفسیر بدل سکا، گو کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہے گا کہ جو حق کی حفاظت کرے گا، وہ لوگوں کو کسی تبدیلی کے لیے مائل ہی نہیں کرے گا، لوگوں کے اضافے دور الگ کر دے گا، دوسری طرف دور کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی کی؟ کیونکہ آج کے دور کا فتنہ قرآن کا انکار نہیں بلکہ حدیث کا انکار ہے، اور عام لوگ بھی جنہوں نے کوئی چار حدیثیں بھی نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی یہ باتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ حدیثیں ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں، واقعی ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جو صاحب علم ہوں گے ان کو خوب اچھی طرح پتہ ہوگا کہ حدیث کے بھی ایک ایک لفظ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنے کی کوشش کرتے تھے ایک صحابی، جب دوسرے نے ان کو منع کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی انسان ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو تم ساری چیزیں نہ لکھا کرو۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کے پاس گئی، اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ لوگو اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، تو آپ کے قول، آپ کے عمل، آپ کے فعل سارے کے سارے محفوظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت تک قرآن کے احکامات ایک ہی رہیں گے، کوئی نیو ورژن نہیں ہے 2010-2011 کا، اور جب نیا ورژن نہیں تو پھر جو چیزیں کئی سالوں سے صدیوں سے متفقہ طور پہ حرام ہیں آج کے دور میں اس کو حلال کیسے کریں گے؟ کوئی نیا ورژن آج لے کے آ جائے قرآن کا کہ سود حلال کر دیا گیا، سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اس کی اپنی کوشش ہے، وہ منہ کی کھائے گا۔ کوئی کہہ دے کہ آج کے دور میں ہومو سیکشولیٹی جائز ہو گئی، کوئی کہہ دے لفظ زوج سے مرد اور عورت دونوں ہی مراد ہیں، جو مرضی جس سے اپنا تعلق قائم کر لے، انتہائی عقل کی کمی کی بات ہے۔ کسی نے مجھے ای میل بھیجا اور جو بات سنی تھی میں نے کہ کوئی اسپیکر باہر سے آئے اور کسی مسجد کے امام اور ہومو سیکشولیٹی کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں، سارے سامنے نارویجین بیٹھے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ ان میں کوئی مسلمان بھی تھا نہیں، اور وہ لوگوں کو قرآن کی سورۃ آل عمران کی آیت کھول کے دکھا رہے ہیں کہ ان لہم فیہا جناتن، جنتوں کی حالت کے بات کر رہے تھے، ازواج و مطہراتن، کہتے ہیں لک ازواج کا لفظ زوج جو یہ مرد اور عورت کے لیے آتا ہے، تو اللہ ڈیڈنٹ مینشن دا ورڈ مرد اور عورت، تو اس کا کمنٹ تو چھوڑیں، وہ تو وہ ٹریش ہے، اس کو تو کسی بھی گٹر میں بھی ڈال دیں یا فلش کر دیں تو بھی اس کی گندگی کم نہ ہوگی۔ لیکن جو لوگوں کے کمنٹ میں سن رہی تھی، ایک شخص بالکل دیکھنے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسا لگ رہا ہوگا، کہتا ہے یس یو آر گڈ امام، وی نیڈ یو، وی نیڈ یو، اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے انگلش بول رہا تھا، شاید پوری نہیں آتی ہوگی اس کو، ایسے امام ہی تو چاہیے آج کے لوگوں کو، خواہشوں کے امام، ایسی خواہشات کیوں بلاتے ہیں لوگ ایسوں کو؟ کبھی آپ نے سوچا کوئی غیر مسلم حکومت کسی ایسے امام کو بلائے، آؤ آ کے اپنا دین سکھاؤ، وہ مجھے اور آپ کو بلائیں گے؟ وہ قرآن پڑھنے والے لفظی ترجمے کو بلائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں یہ خواہشات ہوئیں، کوششیں ہوئیں۔ ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے، اور بلکہ کئی واقعات اس کے بارے میں ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں کہ قرآن پاک میں تبدیلی کے بارے میں کتنی کوششیں کی گئیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بدل سکے۔ ایک آپ کو سناتی ہوں واقعہ، خلیفہ مامون تھے، مسلم حکمران گزرے۔ اب ان کی عادت کیا تھی کہ کبھی کبھی ان کا جو دربار تھا اس میں علمی مباحثے اور بحثیں بھی ہوا کرتی تھی، تو ہر مذہب کے اہل علم کو آنے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک یہودی بھی ان کے پاس آ گیا، بہت اچھی شکل وضع کا، یعنی ایک بڑا ڈیسنٹ شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے گفتگو کی اور بہت اچھی طرح کی تو خلیفہ مامون جو تھے انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو تم اچھے پڑھے لکھے لگتے ہو، بنی اسرائیلی ہو، تو تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، وہی پھندہ جو ہر ایک کے گلے کا ہوتا ہے۔ خیر بات ختم ہوگی، وہ چلا گیا۔ ایک سال گزرا، یہی شخص واپس ان کے ملا، اور اس حال میں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، بلکہ اس نے اسلامی فقہ کے موضوع پہ ایک بہت اچھی تقریر بھی کی اور ان سے بات کی۔ تو خلیفہ مامون بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تم وہی ہو جو کل تک اسلام سے دور تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر تم مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر اس نے جب اپنا واقعہ سنایا کہتا ہے کہ میں کاتب بھی تھا، میری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو کیلی گرافی سے اچھی اچھی چیزیں لکھ کے بیچتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ تورات کے 3 نسخے لیے اور بڑی خوبصورت طریقے سے اس میں رائٹنگ لکھی، اور اپنی مرضی سے میں نے کمی بیشی کر دی، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا شاعری میں لفظوں پہ زور ہوتا ہے، معنی جو بھی بن جائے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی خوبصورت شکل میں بنا کے ایک کنیسے پہ لے، کنیسہ یعنی سینیگوگ جو ہوتا ہے جی، اس کا ان کے پاس لے گیا۔ میں نے انہیں دکھایا کہ یہ دیکھے میں نے لکھا، انہوں کو واہ ویری نائس، بہت اچھا تم نے دیا۔ کہتے ہیں مجھ سے بھاری قیمت پہ انہوں نے خرید لیا، مجھے پیسے مل گئے۔ پھر میں نے انجیل کا نسخہ کہیں سے لیا، جیسے آج کے دور میں کوئی قرآن کی آیتوں کو لکھے۔ کہتے ہیں میں نے انجیل میں بھی اپنی مرضی سے بہت تبدیلیاں ادھر ادھر کی اور لکھا بڑا خوبصورت۔ پھر میں چلا گیا ایک چرچ میں، میں نے کہا یہ دیکھے میں نے لکھا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں۔ ان کا واہ ویری نائس، انہوں نے اس کی ظاہری شکل دیکھ کے اس کو لے لیا۔ کہتے ہیں اب میں نے کہا کہ چلو میں قرآن کا بھی ایک ایسا ہی نسخہ لکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک لیا، اب میں نے اس کی بھی کتابت کی یعنی خوبصورت کی، اور میں نے اس میں بھی جان بوجھ کے زبر زیر کی، یا کوئی جیسے ایک دینے کو نیت کو چیک بھی کر رہا تھا یا واللہ عالم اسی طرح کی کیفیت تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن لکھی اور اس کو لے کے مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ کے پاس گیا، کہا کہ یہ میں نے آپ قرآن کا ایک نسخہ لکھا ہے، آپ اس کو لے لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے کہا کہ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن میں نہیں لوں گا جب تک میں اس کو پڑھوں گا نہیں۔ جب انہوں نے پڑھا اس میں زبر زیر تھی، کمی تھی، انہوں نے کہا سوری ہم نہیں لے سکتے تمہارا یہ نسخہ کیونکہ اس میں غلطیاں ہیں۔ کہتے ہیں صرف اس ایک واقعے نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی کہ واقعی اسلام ایک محفوظ دین ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور لہٰذا اس کے بعد پھر میں مسلمان ہو گیا۔ اور اسے جو بھی مذہبی رہنما تھے پھر انہوں نے تو آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ کتاب تو وہ ہے کہ بِمَا اسْتُخْفِزُوا مِنْ کِتَابِ اللہ، کہ وہ لوگ اس کتاب کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے، اس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ ایک ایک لفظ اس کا حفظ ہو جاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، 3 سال کا بچہ حافظ قرآن، یہ میریکل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بچوں کی میموریز کتنی کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لفظ پر لفظ پڑھتے ہیں۔ ایک حافظ غلطی کرتا ہے 10 لوگ پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ ہم اس کو اتنی طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اگر ہم واقعی قرآن پاک کا مزاج سمجھ جائیں تو بہت اچھی طرح سے ہم پورے یقین کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اپنے دین پہ، کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز خراب ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی اسی طرح اس کو پیش کیا۔ اور آپ ذرا اس وقت اپنی قسمت پہ رش کرنا چاہیں تو جتنی مرضی کر لیں کہ اللہ اتنی اوتھینٹک، کتنی محفوظ کتاب ہمیں پڑھا رہا ہے اور مجھے اور آپ کو پڑھا رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہے نا، لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فکشن۔ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ڈارونزم پڑھ رہے ہیں۔ اس نے جسٹ ایک تھیری دی تھی، آج اس کو ایک مسلمہ حقیقت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ آپ پڑھ کے تو دیکھیں کہ کتابوں میں کیا کرتے ہیں، ایولیوشن کا نظریہ دیکھیں، دنیا کے نظام پہ دیکھیں۔ آپ کبھی تھوڑا سا نارویجین جانتے ہیں نا اپنے بچوں کی، ایسی چوتھی پانچویں چھٹی کے بچوں کی سائنس کی کتاب لے کے پڑھیں، کبھی آپ ان کی جغرافی میں تو اتنی باتیں نہیں ہوتی، ہسٹری کی بک لے کے دیکھیں، کیا کچھ ٹریش پڑھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو۔ اور ہم پڑھا رہے ہیں، ہم صبح 7 یا 6 بجے اٹھ کے جانے کو تیار ہیں کہ جی بچہ پڑھنے جا رہا ہے، بس یہ خوشی ہے کہ وہ انگلش بولنا سیکھ گیا، اس کو نوشک آ گئی ہے۔ لیکن اتنا پیارا کلام آج ہمارے اپنے بچے کے، ہم بڑے بھی نہیں صحیح پڑھ سکتے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے لیے وقت لگایا جائے، اس کے لیے 1 سال 2 سال کچھ بھی نہیں ہے، زندگیاں لگ جائیں، اس کے موتی نہیں ختم ہو سکتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا اور کہاں سے کہاں اس کو رکھا ہوا ہے۔ اور اس پہ اور بہت سارے واقعات ہیں جس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن آپ پچھلے سالوں کی تفسیر میں بھی سن سکتے ہیں کہ کیسے ایک موقع تھا کہ لوگوں نے پوری دنیا سے نسخے جمع کیے، 42 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، اور اس کی رپورٹ پہ بتایا کہ ایک بھی اس میں اختلافی روایت نہیں ہے، کہ جو سارے قرآنوں میں اکٹھی ہو۔ ہاں کتابت کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج اس بات پہ نان مسلم جو ہے وہ بڑا پیچ و تاب کھاتے ہیں، اس لیے ایسی ایسی کتابیں آپ ہسٹری کھول کے دیکھیے، ایک ایسا دور تھا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کتابیں قرآن پاک لکھ لکھ کے بانٹے، لیکن آج دودھ میں سے جیسے بال نکال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھیج دیا۔ یہی حال حدیث کے ساتھ ہوا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ ایسا کچھ کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے محدثین کو بھیجا، ایک ایک لفظ کو اٹھا کے چل پڑے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ ہم کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اپنے عمل کے ساتھ۔ آج کتابوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ مسلمانوں کے عمل میں محفوظ نہیں دکھتا۔ اللہ کہتا ہے تم اس ذکر کے حامل کو پاگل کہتے ہو، مجنوں کہتے ہو، ہم نے اس کو اتارا، تم اس کے پڑھنے پڑھانے کو دیوانگی کہتے ہو، حالانکہ یہ دنیا کی سب سے پیاری کتاب ہے۔ 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا، آج ہم 6010 میں بیٹھے ہوئے، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ اس کے باوجود دیکھے، نہ پریس کا دور تھا، نہ کاپی مشین تھی، کوئی ریکارڈ نہیں تھا، چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے جو ہر وقت نظریں رکھتے تھے، مخالفین تھے۔ اتنے ناموافق حالات میں جو کتاب اتری، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آج کل میں پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا لکھوں۔ ٹیسٹ کے دن اگر خدا نخواستہ پریشان ہوں، آپ کہتے ہیں سب پتہ تھا لیکن پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یاد ہی نہیں رہا۔ امیجن کریں ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ اتر رہا تھا، آپ کی تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ سوچیں، غار حرا میں، غار ثور میں آیتیں اتری تھیں نا، سورۃ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ نے، اللہ ان دو میں سے کا تیسرا ہے جو کہ غار میں تھے۔ اتنے سٹریس آؤٹ حالات میں اس آیت میں 19 سے 20 کا فرق نہیں ہوا، کیسی پیاری بات ہے۔ کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی۔ کوئی نیا کام نہیں ہوا، پہلے رسولوں کے پاس بھی آئے تھے اور ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کریں، ہر رسول کے ساتھ قوم نے یہ کیا، تو آپ اور میں کیا کریں پھر؟ اگر ہماری تھوڑی سی بھی مخالفت ہو جائے، کہ شکر اللہ کا نبیوں کی سنت پوری ہو رہی ہے، کہ جن کو اللہ نے کتاب دی، جن کے دل خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کتاب پہ، باہر والے کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے فیل کیا کوئی چیز اندر سے بہت ٹھنڈی ہو اور باہر گرم ہو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک صاحب قرآن کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک جنت بسی ہوتی ہے، وہ مطمئن پرسکون ہے، اور اس کے باہر حالات گرم ہیں، تنقید ہے، کہیں تانے ہیں، کہیں الزام ہیں، کہیں بہانے کرنے پڑتے ہیں، کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، کبھی لوگوں کے منہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ کرتے رہو، ہمارے دل کے اندر کوئی غم نہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو تسلی دی۔ آج بھی جو سچے دل سے اس کتاب کے ساتھ جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے گا۔ یہاں لفظ آیا شیعی، تھوڑا سا نیا لفظ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، ویسے پہلے گزر چکے۔ شیعتن کی جمع ہے، شین یا عین، فرقے کو کہتے ہیں، ایسا گروہ جو کسی بات پر متفق ہو جائے۔ اور یہ جو آج کے دور میں لفظ شیعہ ایک مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس فرقے کا اصل میں پورا نام جو ہے وہ شیعان علی ہے، حضرت علی کا گروہ۔ انہوں نے خود اصل میں یہ نام چوز کیا تھا، یہ بھی ان کی ہسٹری کسی موقع پہ اگر موقع ملا تو ہم سنیں گے، کہ حضرت علی کی محبت میں پیدا ہونے والا گروہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ اور اولین جو ہے، الاولین، الاول کی جمع، پہلی قوم ادھر سے مراد ہے۔ کہا کہ یہ قرآن لوگوں کو کیوں چپتا ہے؟ آج تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کے آپ کے دل بڑے ٹھنڈے ہو جانے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتیں کر رہے ہیں، کہ ہمیں تو یہ کتاب اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بری کیوں لگتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب آیت نمبر 12 میں دیا، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں۔ نسلکو کا لفظ سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ لفظ اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ سین لام کاف اس کا روٹ ہے، سلقہ، اس کے 2 سے زائد معنی ہے۔ ایک اس کا معنی ہے پرونا، امیجن کریں آپ موتی پروتے ہیں نا، دھاگے کے اندر موتی پروتے ہیں نا، ایک پرونے کا معنی آتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ٹو انٹر، کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، ہاں۔ پھر تیسرا اس کا معنی ہے راستے کے ساتھ ساتھ چلنا، جیسے انٹری ہوتی ہے نا، گاڑی راستے پر ڈال دو۔ اسی لفظ سے لفظ مسلک بھی ہے۔ آپ کا مسلک کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، تو اصل میں مسلک بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، تصوف میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، سلوک، سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں، کوئی پہلی منزل پہ، کوئی دوسری پہ، وہ بھی لفظ اسی سے ہے۔ اب آئیے ذرا یہ مختلف معنوں کے ساتھ اس لفظ کی مختلف تفسیریں اگر ہم دیکھیں۔ پہلا تو معنی یہ ہے اس کا کہ یہ قرآن نافرمانوں کے دل میں سلاخ کی طرح گھستا ہے، تمہارے تو دل میں یہ اطمینان پیدا کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی صورت میں، تمہیں تو اس کتاب کی محفل میں بیٹھ کر سارے غم بھول جاتے ہیں، تم بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد قسمت ہے کہ جن کے دلوں میں یہ قرآن سلاخوں کی طرح گھستا ہے۔ کس کے دلوں میں گھستا ہے؟ جن کے عمل پہ زد پڑتی ہے، जिनके चोट पड़ती है, जिनके अकायद के बड़े बड़े टीले जो हैं वो गिरने लगते हैं, जिनको लगता है कि हम तो एक और ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, ये कोई और ज़िंदगी गुजारने की दावत दे रहा है, इस तरीके से ऐसी बातें करते हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद की गुजारें। कुरान हर वक़्त इनकी मुदाखलत करता है ज़िंदगी में, इसलिए ऐसे लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि हम इस किताब को सुने। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये लाजिम और मुतद्दी दोनों तरह आता है। ये लाजिम और मुतद्दी क्या आता है, यानी घुसता भी है और घुसाना भी मानी है, यानी ये लोगों के दिलों में पिरोया जाता है और दूसरों के पिरोते भी हैं। बिल्कुल इमेजिन करें ना, सुई में धागा डालने वाली कैफियत, या सुई को आप कपड़े में दाखिल करते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, कि ये किताब लोगों के साथ वैसा ही मामला करती है जैसी लोगों की सोच होती है। और बाज़ कहते हैं कि नस्लुकुहू में ज़मीर जो है ना कुरान की बजाय गुमराही की तरफ है, तो फिर इसका मफहूम क्या बनता है कि इंसान के दिल में ये ख्याल डाला जाता है कि मज़ाक उड़ाओ कुरान वालों का। मानी दोनों का एक ही है कि जो लोग इससे दूर होते हैं उनको ये ना अच्छा लगता है, उनको तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ें सुनते हुए, वो अपने आप को इससे दूर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस किताब की मुखालफत ही करते जाएं। कोई बात नहीं, कर लें, कितनी को करेंगे। ला यूमिनून बिही, वो ईमान नहीं लाएंगे इस पर। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और ये तो गुज़र चुकी पहलों की रविश। ये कोई नई बात नहीं, कोई नया काम नहीं हो गया दुनिया में, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये लोग ख़ुद भी ईमान नहीं लाते, ये दूसरों की तरफ भी नहीं लाना चाहते। रसूलों का मजाक उड़ाया गया, अल्लाह ताला की किताब की तरफ आने वालों का मजाक उड़ाया गया, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का फ़ैसला क्या है, ये ईमान नहीं लाएंगे, छोड़ दो। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इन दिलों में तेल नहीं। अल्लाह ताला ने इनको हिदायत से दूर कर दिया, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये हिदायत लाएँ, इनको इनके हाल पर छोड़ो। आप इमेजिन करें ना कि अल्लाह के नबी से रोज़ मुतालबे कर रहे हैं, क्या करें, क्या नाजिल हुआ है, क्या है, कोई मौजज़ा दिखाएं, अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये नहीं मानेंगे, बिल्कुल इन पे वक्त ज़ाया ना करो, बस हुज्जत तमाम हो गई, लग गया पता इनको, मज़ा चख लिया इन्होंने इस कलाम का, इनको इस सच्चाई की कदर नहीं है तो छोड़ दो। तुम जितना पीछे जाओगे ये उतना और ज़्यादा आगे जाएंगे, ये और सर पर चढ़ेंगे, ऐसे लोगों का हाल क्या होगा। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई, और अगर हम खोल भी देते इन पर दरवाज़ा आसमान से, इमेजिन करें, हट धर्मी का जिक्र है इनकी, कुफर इनके दिलों में यूं जड़ पकड़ चुका है कि अगर इनके लिए आसमान के दरवाज़े भी खोल दिए जाएं, इसे ये भी पता चलता है कि आसमान के दरवाज़े हैं, और फिर क्या हो, फज़ल्लु फीही यारुजून, और वो सारा दिन उसमें ऊपर चढ़ते रहें। यानी मौजज़ों की बातें करते हैं ना कि ज़मीन पे कोई चश्मा निकल आए, हम तो मौजज़े के तौर पे आसमान को खोल दें, इनके लिए रास्ते बन जाएं कि जाओ चढ़ो, फ़ज़ल्लू चलते जाएं। ये लफ्ज़ ज़ल्लू जो है ना, ज़ल्ला से है, ज़ोए लाम लाम, हर फैसल में ये दिन के वक्त किसी काम का होना, असल में फ़ेल नाक़िस एक टर्म होती है ग्रामर में, यानी उसकी मज़ीद हालतें नहीं बदल सकती, जैसे काना कानू, इसी तरह ज़ल्ला बाता, ये उन्हीं में से है। तो लफ्ज़ ज़ल यहाँ इसका मानी क्या है, दिन के वक्त किसी काम का होना। ज़िल जो साए को कहते हैं ना, वो भी इसी से ही है। तो साए का और दिन का क्या ताल्लुक़ है, जिस वक्त किसी चीज़ का साया होता है उसको दिन कहते हैं, क्योंकि रात को साए नहीं होते, ठीक है। तो फ़ज़ल्लू चढ़ते रहते, यानी कंटिन्यूसली इनके साथ ये मामला हो रहा होता, ये उसको करते रहते, इनके साथ वही मामला होना था। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग ये सब कुछ कर लें, या रुजून आरजा से है, आइन रा जीम, उरूज का लफ्ज़ भी इसी से है, मारिज सीढ़ियों को कहते हैं अरबी में, यानी इतने ढीठ हैं, इतने स्टबन हैं कि इनके सामने दरवाज़े खुल जाएं फिर भी नहीं मानेंगे। अब देखिए, जिसने नहीं मानना होता वो नहीं मानता, आप क्यों थकते हैं लोगों को कायल कर करके, छोड़ दें कायल करना, मायल करेगा अल्लाह ताला खुद इनको, आप बस अपना काम करें। बस दफ़ा आप लोगों को दीन की दावत देते हैं, बस दफ़ा दावत देने से ये नहीं मतलब होता कि लोगों के पीछे पड़ जाना, हमारा इत्मीनान लोगों को इस किताब की तरफ लाएगा, हमारा अपना अमल, हमारी खुशी, हमारी ज़िंदगी का सुकून इनको दिखाएगा कि वाकई ये किताब कितनी प्यारी है। और अगर सिर्फ इनको हम बड़े बड़े प्रेजेंटेशन करके दिखाएँ कि आएँ और ये इससे मुतासिर होकर इस किताब से जुड़ें, नहीं आ सकते। क्या कहेंगे ऐसे वक्तों में, लकालू, अलबत्ता वो यही कहते, ان نما سکھ کی رت ابسارونا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی سکھ کی رت سکرا سے، روک دینا، بند کر دینا۔ پیچھے پڑ چکے ہم سکارا کا لفظ، سکران نشے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ جادو کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کے رکھ دی کہ جب ان کے دل مائل ہونے لگتے ہیں نا اس کتاب کی طرف، تو دوسروں کو فکر لگ جاتی ہے کہ ان پہ کسی کا جادو چلا گیا، اور جب خود اپنے اوپر نہیں چڑھتا، دوسروں کو ذرا کتاب سے اور دین سے جڑے دیکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو بس جادو زدہ لوگ ہیں اور پتہ نہیں ان کے اوپر کس کا اثر ہو گیا۔ کہا ان سب کو چھوڑ دو ان کی باتیں۔ اب یہاں دیکھیے رکوع ختم ہوا ہے نا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ٹاپک بدل رہا ہے، لیکن اصل میں ٹاپک نہیں بدل رہا۔ یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں۔
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون